الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ سَلَامٌ اللهم صل على محمد مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر جیسا کہ آپ مستحضر ہیں مومنین کی ارواح کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کو برپا کیا گیا میں آپ سب سے ایک مرتبہ درخواست کروں گا کہ اپنے تمام مرحومین جملہ مومنین و مومنات بالخصوص صاحب فرش کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ارشاد فرما دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد من الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد درود پڑھیے گا مثلا محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد آج کی مجلس میں گفتگو کے لیے سورہ مبارک ہے عنکبوت کی 57 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر صاحب نفس اور ہر صاحب جان کو موت کا ذائقہ چکھنا، ثم الینا اور اس کے بعد صرف ہماری طرف تمہیں پلٹایا جائے گا تو رجعون۔ آیت کا ایک اجمالی ترجمہ بھی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا ہے تو اس دنیا میں صاحب جان، صاحب نفس، زندہ اور زندوں میں صاحب نفس ہونے کا معنی کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر صاحب نفس اور جان کو بالآخر موت کا ذائقہ چکھنا۔ یعنی اس دنیا میں بھیجنے کا معنی اور مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے رکھنا نہیں چاہتا۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، لہذا مومنین کی صفت جو بیان کی گئی وہ کیا بیان کی گئی، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت وارد ہوتی ہے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے ہماری طرف سے، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، یہ جو مقام ہے، اگر انسان تھوڑی سی دیر کے لیے اس بات پر غور کرے کہ اس جملے کو جہاں یہ کہا گیا کہ مومنین مصیبت میں کہتے ہیں، تو اس کا تعلق صرف مصیبت سے نہیں ہے، بلکہ مصیبت ایک ایسا مرحلہ، پریشانی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں معمولاً انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے، پریشانی، انسان کو ڈپریشن، انزائٹی اور انزائٹی اندر کفر کی کیفیت کو پی جاتا ہے۔ ایک سرکل ہے جس میں انسان پھنسنے کے بعد بالآخر کفر کی سرحد۔ ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر کامن بیہیویئر ہے کہ کوئی پریشانی آتی ہے، ہم شروع میں کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، لیکن جیسے جیسے یہ پریشانی پرولونگ ہوتی چلی جاتی ہے، وہ جو ہم نے شروع میں کہا تھا اس کی حقیقت خود بخود ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد ہم خود اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم اس حقیقت کا بظاہر انکار کر رہے ہوتے ہیں، کہ جس کا ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے اعتراف کیا تھا، اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اب جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم نے کہا ہے، اس کے اوپر ہم پوری طرح سے آئے۔ یہ جو ہمارا ایک کامن ایٹیچیوڈ ہے، عام طور پر بالآخر ہم جس انوائرمنٹ میں بڑے ہوئے ہیں، ایک کوگنیٹو بیہیویئر، ایک سوشل ڈیولپمنٹ ہے ہمارے ذہن کی، اور چونکہ ہم خدا پر یقین اور ایمان بظاہر رکھتے ہیں، ہمیں ہمارے انوائرمنٹ سے یہ عقیدہ ملا ہے، یہ ہمارے ایٹیچیوڈ کا ایک حصہ ہے۔ وہ ایٹیچیوڈ کا حصہ کیا ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر پریشانی اور مصیبت آئے گی تو اتنا صبر تو ہم دکھائی دیتے ہیں کہ ہم ابتدا میں یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، صبر سے کام لینا چاہیے۔ اب یہ کتنا میں اس جملے میں سچا ہوں، کس قدر واقعاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو آزمانے کے لیے خدا کبھی کبھار پہلے مرحلے میں اس پریشانی کو پرولونگ کرتا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں اگر مزید انسان کے ایمان کو آزمانا ہو تو اس کے اوپر تمام اس کے اسباب جو ظاہری طور پر وہ متوجہ ہوتا ہے، اس کو بند کرنا شروع کرتا ہے، اور جب ایک ایک کر کے دروازے اور امیدیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ واقعاً مجھ پر ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے کہ کہیں ڈیپ ان آر ہارٹ، بہت ہمارے دل کی گہرائیوں میں، اگر کہیں پر ہمارے پاس امید کی کوئی کرن ہوتی ہے تو ہم نے وہ رکھی ہوتی ہے سیف کر کے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ خیر کرے گا، ہو جائے گا، مشکل آتی ہے گزر جاتی ہے، سلسلہ ہے، یہ سب کچھ ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں چونکہ امید کی کوئی کرن ہمارے پاس موجود ہوتی ہے کہ یہ وہ فلاں میری مدد کر دے گا، میں فلاں حل نکال لوں گا، میں فلاں طریقے سے اپنی مشکل کو حل کر لوں گا، وہ جو ڈیپ انسائڈ ہمارے
अगर आप इसको साइकोलॉजिकली भी हल करना चाहें तो इवन हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर भी, अनकॉन्शियस माइंड का माना क्या होता है कि जो आम तौर पर हम कॉन्शियसली उसको उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते, वह अनकॉन्शियसली हमारे बिहेवियर के अंदर मौजूद होती है और हमें कोई ना कोई आसरा होता है कि यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम हो जाएगा, मसला नहीं। उस डीप, इसीलिए याद रखिएगा, परवरदिगार आलम जो इम्तिहान लेना चाहता है वो इम्तिहान में सुदूर का इम्तिहान, कुलूब का इम्तिहान, इन तमाम मकामात से मुराद क्या है? इन तमाम मकामात से मुराद वही इम्तिहान है कि जो हमारे हत्ता अनकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़े हुए हमारे बिलीफ्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला लेना चाहता है। लिहाजा इम्तिहान की कैफियत ऐसी होती है कि हत्ता इंसान का अनकॉन्शियसली जो उसने बिलीफ अपना बनाया हुआ है, परवरदिगार एक मर्तबा उसको भी झंझोड़ देता है। उन कुलूब की गहराइयों में, दिलों की गहराइयों में, सुदूर के अंदर जो गहराई है, हत्ता उसके अंदर मौजूद बिलीफ को इस इम्तिहान के जरिए से परवरदिगार एक मर्तबा हिलाता है। अब अगर कहीं डीप इनसाइड अल्लाह के ऊपर आपका अकीदा मौजूद है, बड़ी से बड़ी परेशानी आपको मुतजलजल नहीं करेगी। लेकिन अगर कहीं पर डीप इनसाइड कहीं पर अकीदे में कोई कमजोरी पाई जाएगी तो इंसान शिकवा शिकायत और फिर कुफ्र आमेज अल्फाज की तरफ मरहला है। लिहाजा ईमान किस कदर रासिख है, ईमान किस हद तक हमारे दिलों में भी उतरा है। लिहाजा इस कालत अराब आमन्ना, ए हबीब, ये बद्दू जो आकर कहते हैं हम ईमान ले आए, ए हबीब इनसे कहो अभी तो इस्लाम तुम्हारे दिलों के अंदर दाखिल भी नहीं हुआ। लिहाजा परवरदिगार आलम हमारे उस ईमान की कैफियत को, लिहाजा ये जो मोमिनीन के लिए कहा गया है कि जब उनके ऊपर मुश्किल आती है तो यह मुश्किल सब क्या मुराद है, हत्ता उस डीप इनसाइड जो इंसान के कल्ब की गहराई, जिसको अगर आप साइकोलॉजिकल टर्म में कहेंगे तो इंसान के अनकॉन्शियस माइंड के अंदर भी जो उसके बिलीफ हैं, वहां तक अगर खुदा के ऊपर ईमान मौजूद है तो बदतरीन मुसीबत में भी क्या कह रहा होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये कॉन्सेप्ट गौर कीजिएगा, ये वो कुव्वत है इंसान के कल्ब की कि जो अगर वाकई इंसान के कल्ब में यकीदा मौजूद हो उसको तमाम तर मुसीबतों और परेशानियों के सामने इतना मुस्तहकम कर देता है कि फिर चाहे वो मरहला दरो दीवार के दरमियान दुश्मनों से मुकाबला करने का हो, चाहे गले में रस्सी डलवा कर खिंचवाने का मरहला हो, चाहे करबला जैसी मुसीबत हो, चाहे जवान का लाशा हो, चाहे भाई का लाशा हो, चाहे हाथ में शिशमाहे का लाशा हो, चाहे कूफा और शाम के बाजार हो, तमाम मनाजिर पर जो हकीकतन इस मंजिल को दर्क कर चुका है, हर मुश्किल में उसकी जबान पर जुमला क्या होता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। परवरदिगार आलम हमें ये कि हमें एक मर्तबा अल्लाह की तरफ पलटना है। बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं हमारे पास ये होता है जहन में, अगर हमसे किसी भी स्टेज पर पूछा जाए, हत्ता वो लोग के जो मुसलमान नहीं है, हत्ता वो के जो किसी खुदा और कयामत पर ईमान नहीं रखते, जब आप उनसे भी पूछेंगे तो वो ये कहेंगे बिलाखिर मरना है। बस बहस मौत के ऊपर एतकाद नहीं है, असल मौत के नतीजे में खुदा की तरफ पलटना, जो कॉन्सेप्ट माद के एतबार से, कयामत के एतबार से खुदा चाहता है कि हम इख्तियार करें, वो कॉन्सेप्ट सिर्फ मर जाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस दुनिया की जिंदगी के खत्म हो जाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट क्या है, तुरजाउन। अब यह मरहला तुरजाउन, खुद आयत के लफ्ज ये बता रहे हैं कि ये रजात, ये रुजू, ये पलटना बिलजबार है, ये पलटना इंसान का, इसका ताल्लुक इंसान के इख्तियार से नहीं है। तुरजाउन, तुम पलटने वाले नहीं होंगे, तुरजाउन, तुम्हें पलटाया जाएगा। لیکن عین اس مرحلے کے اوپر پروردگار عالم کچھ ایسے افراد کا ذکر بھی کر رہا ہے کہ جن کی پلٹ, جن کی بازگشت خدا کی طرف اپنے اختیار کے ساتھ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ. اب وہ نفس جو اطمینان کے مرحلے میں داخل ہو جائے, خدا کیا کہہ رہا ہے, پلٹ کر آ اپنے پروردگار کی جانب اس حالت میں کہ راضیتا مرضیہ, کہ تو بھی اللہ سے راضی ہے اور اللہ نے بھی تجھ سے رضایت کا اعلان کر دیا. بس تو نے اپنے خدا کو بھی راضی کیا اور تیرا پلٹنا خدا کی جانب تیری اپنی مرضی اور اختیار سے ہے. راضیتا مرضیہ, یہ بازگشت تیری ایسی ہے کہ نہ صرف تیری اس بازگشت سے خدا راضی ہے بلکہ مرضیہ, تو خود بھی خدا کی طرف اپنی مرضی سے پلٹنا چاہتا ہے. اب یہ مرحلہ کہ جہاں پر کوئی خدا کی طرف پلٹنا چاہے, یہ مقام ایک جگہ نفس مطمئنہ سے خدا اس کو بیان کر رہا ہے, دوسری جگہ سورہ مبارک ہے جمعہ میں جب اللہ تعالیٰ ان افراد کو بیان کر رہا ہے, ان کی صفات کو یا ان کی کیفیات کو. قل ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, اے میرے حبیب کہو ان یہودیوں سے, اگر تمہیں گمان ہے اس بات کا, تمہیں بڑا زعم ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کے اولیاء میں سے ہیں, ہم اللہ کے دوستوں میں سے ہیں دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر, تو کیا کرو, ان کن ہاں فتمنوا الموت ان کن تم صادقین, موت کی تمنا کرو اگر تم سچے. اور پھر کس قدر یقین کے ساتھ آیت کے اندر لہن موجود ہے, ولا یتمنونہ ابدا, اے میرے حبیب یہ کبھی بھی, کبھی بھی ہرگز, ولا یتمنونہ نہیں ہے صرف, ابدا کی تاکید ہے, یہ کبھی بھی ابدا, یہ کبھی بھی موت کی تمنا کرنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو زندگی سے پیار. اب یہاں پر ہمیں خود بخود قرآن ایک مطلب سمجھا رہا ہے, ایمان رکھنے والا خدا پر اس بات کو سمجھ لینے والا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے اور مجھے خدا کی طرف پلٹنا ہے. بس اب اگر مجھے پلٹنا ہے تو یہ پلٹنا میرا اپنے اختیار سے ہو, تو پھر راستہ کیا ہے, راستہ پھر اطاعت کا راستہ ہے, راستہ پھر عبادت کا راستہ ہے, راستہ پھر دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خدا کی طرف رکھنا, اپنے کاموں کے تمام افعال اور اعمال کی سمت اور ڈائمنشن خدا کو رکھنا, اور ایسی زندگی گزارنا کہ جس میں زندگی کی حرکت بھی خدا کی طرف ہو, یہ وہ زندگی ہے کہ جس کا نتیجہ یا نفس مطمئنہ کی صورت میں ظہور کرتا ہے یا ولایت الہیہ کی صورت میں ظہور کرتا ہے. کہ انسان اگر اس مرحلے کو درک کر لے تو پھر اس کے لیے لقاء الہی یہ منزل سب سے شیریں ترین منزل بن جاتی ہے. لہذا اگر کوئی اس منزل کو درک کیے ہوئے ہو اور ہولناک ترین شب میں اس سے سوال کر لیا جائے کہ تمہیں موت کیسی دکھائی دیتی ہے, تو وہ پلٹ کر کہتا ہوا نظر آئے گا کہ احلا من العسل, شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ مقام ہے. اب یہ مقام درک کرنے والا کیوں؟ اس لیے کہ لقاء الہی کی منزل کو درک کر رہا ہے, جانتا ہے کہ خدا سے ملاقات کی لذت اور خدا سے ملاقات کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. لہذا اگر اب انسان اس بات کو ایک مرتبہ اپنے ذہن میں عقیدے کو اس طریقے سے مستحکم کر لے, تو یقیناً انسان کا دنیا میں رہنے کا طرز خود بخود بدل جاتا ہے. لہذا اب جو قیامت کا کانسیپٹ ہے بنیادی طور پر وہ کیا ہے, پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھاؤں گا, پھر ایک اسٹیپ پیچھے آؤں گا, ایک مرحلہ اور ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. قیامت بنیادی طور پر کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں اینڈ آف ٹائمز کہہ کر اس قدر اس کو ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس خاتمہ حیات و زندگی قیامت. لہذا ہم بڑے خاتمے کا, کسی بھی چیز کا ایکسٹریم اینڈ اگر کہیں پہ بیان کرنا چاہیں تو ہم اس کو کس نام سے بیان کرتے ہیں؟ قیامت کے نام. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے قیامت کو ایکسٹریم اینڈ کے طور پر بیان کیا ہے یا کسی اور حیات کی ابتدا کے لیے بیان کیا ہے؟ دو الگ الگ کانسیپٹ ہیں. خدا دنیا کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان ھذہ الدنیا لہو و لعب, یہ جو دنیا ہے یہ لہو و لعب ہے, بازیچہ اطفال ہے ہستی کی بساط, نہ کوئی ہار رہا ہے نہ کوئی جیت گئے. رئیس امروی صاحب کا کہتا ہے، بازیچہ اطفال ہے ہستی کی بسات، زندگی کی یہ بسات بچوں کا کھیلا پلے گراؤنڈ ہے، نہ کوئی ہار رہا ہے نہ کوئی جیت رہا ہے۔ آج گزرے ہوئے ایام کا شکوہ ہے فضول، وقت جو بیت گیا بیت گیا بیت گیا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے، یہ دنیا لہو و لعب، یہ کھیل کود کی جگہ ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ، اصل حیات کہاں پر ہے؟ اصل حیات آخرت میں ہے۔ بس یہ جو تم آئے ہو، دنیا کے اندر جو تم موجود ہو، تمہاری یہ حیات، تمہاری یہ زندگی، اب اس کے بارے میں تصور قائم کر لو۔ خدا کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ بچوں کا کھیل ہے، لہو و لعب کھیل کی چیزیں ہیں۔ اصل حیات کہاں ہے؟ ان الدار الاخرہ، اصل حیات کا مکان، اصل زندگی کی جگہ آخرت ہے۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کا مطلب چھٹی، ہم نے تو کیا سوچا ہوا ہے ایسا، اس میں شک نہیں ہے۔ دنیا یقیناً دار آزمائش ہے، دار امتحان ہے، عمل کی جگہ دنیا ہے، اور جزا قیامت ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ خود اس مرحلے کا، یہ جو ہم سب کے کامن عقیدے کا حصہ ہے، آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں گے، من حیث المسلمان، ہمیں بچپن سے یہ بات معلوم ہے۔ لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے جو معنی کیا وہ کیا ہے کہ بھائی یہاں پہ کام کر لو، اس کا چھٹی چھٹی ہے، پھر ایسی ایش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو جنت بیان کی ہے وہ ہمارے لیے تو ہے، بس ہم نے کنفرم ٹکٹ کٹائی ہوئی ہے جنت کی۔ اب یہ کنفرم ٹکٹ صرف ہمارے پاس نہیں ہے، یہ سب کے پاس، کسی بھی عقیدے کے حامل شخص کے پاس چلے جائیں گے، وہ آپ کو یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ جنت میں تو ہم ہی نے جانا ہے۔ لہذا خدا نے قرآن میں صرف جو یہودیوں کا تذکرہ کیا یا بعض اقوام کا تذکرہ کیا، یہ بطور مثال ہے، کانسیپٹ سب کے پاس یہی ہے۔ خدا ان سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے، اور یہ سب کے لیے، یعنی ان کو بطور مثال بیان کیا گیا اور ہم سب کے لیے ہے۔ میں نے تم سے کہاں کوئی ایسا کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ جس کی بنا پر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ ہے آپ میں سے کسی کے پاس؟ میرے پاس کوئی کانٹریکٹ ہے؟ ہے خدا نے مجھ سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہوا ہے کہ میاں کاظم عباس تم جیسے بھی ہو، تمہارے لیے میں نے جنت کو نہیں، اُزلفت للمتقین، سجائی گئی ہے متقین کے لیے۔ خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھیں کہ میں اپنے لیے سب سے، آپ سب یقین مجھ سے بہتر اور افضل، میں آپ کی بات ہی نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے وصیت اور نصیحت میری اپنی ذات کے لیے ہے کہ اللہ نے جنت کاظم عباس صاحب کے لیے نہیں سجائی، اُزلفت للکاظم عباس نہیں ہے، اُزلفت للمتقین ہے۔ تو آئینے میں جا کر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا میں تقویٰ کی کسی معیار اور منزل پر ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر میں واقعاً تقویٰ کے کسی مرحلے پر ہوں، تب مجھے یہ گمان پیدا کرنے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہاں، اب جو متقین ہیں اس کے لیے تو خدا کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی اس خوش فہمی میں رہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ خوف اور رجا کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں، اپنے عمل کو کم سمجھ کر اس سے گھبرانے والے ہیں، خدا کے محضر کو بہت بلند سمجھ کر اس سے ڈرنے والے ہیں، وہ خوف اور رجا کے عالم رہتے ہیں، اپنے عمل کی طرف دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے انہیں کہ پروردگار ہمارے دامن میں کیا ہے، صرف خدا کی رحمت کا آسرا ان کو اس امید کے ساتھ رکھتا ہے کہ خدا اپنے رحمت سے کام لے گا تو میں بخشا جاؤں گا۔ تو اگر متقی ہے تو پھر اس کے تو کہیں سان و گمان میں بھی یہ نہیں ہے کہ خدا نے مجھ سے کوئی کانٹریکٹ کیا ہونا ہے۔ پر میں کس زان سے یہ کہہ رہا ہوں، مجھے کس بات کا گمان ہے؟ اور یہ میں نے عرض کیا، یہ صرف ہمیں گمان نہیں ہے، اس خوش فہمی میں صرف ہم مبتلا نہیں ہیں، اہل بیت اطہار نے مومن سے شفاعت کا وعدہ کیا۔ تو اب یہ بھی تم وہی بتائیں گے نا کہ مومن کون ہے، استاد شہید سبط جعفر صاحب کی ایک منقبت میں انہوں نے یہ جملہ وہاں پہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ شیعہ وہ جس کو اہل بیت اطہار یہ کہیں کہ شیعہ یہ ہے، میرے کہنے سے تو شیعہ نہیں، جسے مولا کہیں کہ یہ میرا محب ہے، جسے مولا کہیں کہ یہ میرا ہے، جسے مولا کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے وہ شیعہ ہے، ہمارے کہنے سے اپنا نام مومن رکھ لینے سے تو میں مومن نہیں بنتا۔ لہذا اس خوش فہمی میں رہنا، اب یہ خوش فہمی ہے عزیزان من کہ چونکہ ہم کسی شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے، کسی سید گھر میں پیدا ہو گئے، چونکہ ہمیں بائی ڈیفالٹ یہ ریلیجن اور یہ کانسیپٹ اور یہ تھاٹس مل گئے ہیں، اور چونکہ ہم بچپن سے ہی فرش ادا پر جا رہے ہیں، لہذا ہمارا تو رجسٹریشن کنفرمڈ ہے، ٹکٹ کنفرم ہے، ہمیں کیا ٹینشن ہے؟ تو بھائی اگر کسی کے پاس ٹکٹ ہے تو مجھے بھی دلا دے۔ قرآن کی زبان یہ نہیں ہے۔ اب قرآن کی جو زبان، قرآن کا جو لہن ہے، قیامت کا جو تصور خدا دے رہا ہے، وہ اس سے بہت مختلف ہے جو ہم نے اور آپ نے اپنے ذہنوں میں بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ان الدار الاخرہ لہی الحیوان، اصل حیات، اصل زندگی قیامت ہے۔ لہذا اساتذہ یہاں پر فرماتے کہتے ہیں کہ قیامت یا معاد، یعنی ایک، اب جو فارسی کے لفظ ہم پہلے وہ استعمال کروں پھر انشاءاللہ ترجمہ کروں، کہ جدی ترین زندگی، یعنی حقیقی ایک سیریس ورلڈ جس کو کہتے ہیں وہ آخرت ہے، اس لہو لعب کے مقابلے پر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ لہو لعب کہہ رہا ہے، کیا یہ کفار سے کہہ رہا ہے؟ نہیں، کفار سے مخاطب نہیں، اللہ مومن سے بھی کہہ رہا ہے۔ ان ہذہ الدنیا، یہ بات کفار سے بات نہیں کی جا رہی، یہ کامن گفتگو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ کھیل کود کی جگہ ہے، لہو و لعب، کیا کر لو گے تم اس میں، کیا چیز ہے اس میں جو تمہارے پاس پائیدار ہے؟ بچوں کا کھیل کا گراؤنڈ، آپ نے سوچا ہوگا جب آپ بچے کے لیے کھلونا لے کر جاتے ہیں تو کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنے بچے سے 20 سال کے بعد پوچھوں گا، میرے بچے میں نے تمہیں کھلونا دلایا تھا وہ کہاں ہے؟ کبھی توقع ذہن میں رہی ہے آپ کے؟ کبھی نہیں رہی۔ کیوں؟ بچے کو کھیل کا کھلونا دلواتے ہوئے بھی آپ کے ذہن میں یہ ہوتی ہے پھینک دیا، کھیل کر فارغ ہو گیا، بس اس مدت تک کھیلے گا، جب یہ بڑا ہو جائے گا۔ ہاں، کبھی آپ نے اپنے بچے سے یہ کانسیپٹ رکھا؟ کبھی آپ اپنے بچے کے متعلق ذہن میں یہ بات رکھی آپ نے کہ میرا بچہ 20 سال کے بعد بھی مجھے اسی کھلونے سے کھیلتا ہوا دکھائی دے؟ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے نا۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب بڑا ہو جائے گا تو پھر کھلونے سے نہیں کھیلے گا۔ یہ جو بڑا ہونے کا کانسیپٹ ہے، اس کو کہتے ہیں جدی ہونا، سیریس ہونا۔ بس جو قیامت ہے، معاد کی جو حیات ہے، وہ ایک سیریس لائف ہے۔ بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ نان سیریس لوگوں کے لیے قیامت میں کوئی جگہ موجود نہیں۔ نان سیریس لوگوں کے لیے قیامت میں اگر کوئی جگہ ہے تو اسے جہنم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنت نان سیریس لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ عجیب سا کانسیپٹ لگ رہا ہوگا آپ کو کہ مولانا صاحب آج پتہ نہیں چائے کے ساتھ لگتا ہے کچھ دے دیا گیا ہے۔ اللہ وسلم، بہرحال یہ بھی مراد نہیں تھی میری۔ عزیزان من، مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کانسیپٹ کو درک کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بازگشت وہاں پر ہے۔ اب آپ چاہیں اور نہ چاہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو پلٹ کر وہیں جانا ہے، اور موت کا ذائقہ ہماری بازگشت کی کیفیت کے ساتھ طے ہوگا۔ اگر ہماری بازگشت زبردستی، اب آپ غور کریں، یہ بچگانہ بیہیویئر ہے، جب آپ بچے کو پلے گراؤنڈ سے اٹھا رہے ہوتے ہیں تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ بیٹے بالآخر یہ جو پلے گراؤنڈ ہے اسے تمہیں چھوڑ کر گھر جانا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ خدا مجھ سے اور آپ سے اگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہے، یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، تمہارا گھر کہیں اور۔ اب وہ بعض بچے بےچارے ہوتے ہیں تھوڑا سا ذہنی طور پر پیچھے رہ جاتے ہیں، سائز میں عمر میں اعتبار سے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ذہنی اعتبار سے ان کا ذہن بچکانا ہوتا ہے۔ اب وہ عمر کے جس حصے میں بھی آپ ان کو کھلائیں گے وہ بیچارہ بچکانہ بیہیویئر کرتا ہے، وہ بھی کہ ہمیں اپنے آپ پر اور آپ پر، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی نسبت ہم بڑے ہوئے ہیں یا نہیں، یا دنیا کی نسبت ہم اسی ذہنی معذور بچے کی مانند ہیں کہ جس کو اگر پلے گراؤنڈ میں اتار دیا جائے تو وہ بچوں کی طرح سے ہی اس کے اندر اس طریقے سے لگ جاتا ہے کہ پھر اس کو وہاں سے زبردستی لے جانا پڑتا ہے، وہ جانے والا نہیں ہوتا۔ ایمان اسی سنجیدگی کا نام ہے، ایمان اسی ڈیولپمنٹ کا نام ہے۔ اگر ہم مینٹلی ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں، اب مرحلہ کیا ہے، صرف ہمارے شغل کی کیفیت تھوڑی سی بدل گئی ہے، ہمارے کھیل ہمارے مشغولات کی کیفیت بدل گئی ہے، ورنہ اگر ایمان، اگر ہم سنجیدہ ہیں، اگر ہم واقعی بڑے ہو گئے ہیں، ایمانی اعتبار سے بڑے ہونے کا معنی کیا ہے کہ ہماری نظر وہاں ہونی چاہیے جہاں بالآخر ہم نے جانا ہے۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ پھر جب ہمیں یہ بات معلوم ہے، اب آپ غور کیجئے گا، ایک حکایت کو بیان کیا گیا کہ ایک شخص جو تھا وہ کہیں راستہ بھٹک گیا، اور بھٹک کر وہ کہیں جنگلوں سے ہوتا ہوا کسی ایک شہر میں جب داخل ہوا، تو وہ جب وہاں داخل ہوا تو دیکھا لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہی وہ سارے دوڑتے ہوئے آئے اور اس کو اٹھا کر کندھوں پر بیٹھا کر لے جا کر اپنے تخت پر بیٹھا دیا اور کہا بھائی تم آج سے ہمارے بادشاہ۔ اس نے کہا بھائی یہ میں تو راستہ بھٹک کر پہنچاؤں، مجھے تم نے بادشاہ کیوں بنا لیا؟ کہا بھائی ہمارا رواج یہ ہے کہ ہم کچھ عرصے کے بعد بادشاہ تلاش کرتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی تمہیں کچھ عرصے کے بعد بادشاہ تلاش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کہا ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ہماری یہ بھی رسم ہے کہ ہم ایک سال تک بادشاہ کو رکھتے ہیں، اور ایک سال کے بعد فلاں ایک جزیرہ ہے، ہم وہاں پر بادشاہ کو ادھر چھوڑ آتے ہیں۔ تو کہا جب وہاں چھوڑ آتے ہو تو کیا ہوتا؟ کہا وہاں پہ کچھ ہی نہیں، نہ کھانے کو نہ پانی کو، جب ہم اس کو وہاں چھوڑ آتے ہیں تو وہاں مر جاتا ہے، واپس نہیں آ پاتا، تو پھر ہم نئے بادشاہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اب جو بھی بھٹکا بلا آتا ہے اس ہم بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ تب اس نے سوچا، اس نے کہا کہ بھائی اس کا مطلب یہ کہ بادشاہ تو بنا دیا انہوں نے مجھے، لیکن ایک سال کے بعد یہ مجھے بھی وہاں بھیج دیں گے۔ تو جب اس نے بادشاہت کے اوپر اپنا پورا اقتدار جما لیا اور سب کچھ کر لیا، ساری چیزیں سمجھ میں آ گئیں، تو ایک دن اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور بلا کر کہا میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تم مجھے بھیجو گے۔ اب بادشاہ ہے، حکم عدولی نہیں کی جا سکتی، وہ لے گا۔ اس نے جا کر دیکھا تو واقعی ایک بڑا خوفناک قسم کا صحرا، ایک بڑا عجیب و غریب قسم کی جگہ۔ تو اس نے حکم دیا، کہا کہ بھائی یہاں پر اب باغ لگایا جائے گا، پانی کی نہریں جاری کرو، وہاں سے پانی لے کر آؤ، یہاں سے یہ کرو، اور اس جگہ کو اس نے ڈیولپ کرنا شروع کر دیا۔ اور جو مدت اس کی باقی بچی ہوئی تھی اس نے اسے اپارا، پورا علاقہ ڈیولپ کر لیا۔ اب جب سال کے بعد وہ وقت آیا تو اس نے کہا ہاں بھائی تم لوگ تیار ہو مجھے وہاں بھیجنے کے لیے؟ کہا نہیں اب آپ کو نہیں بھیجیں گے۔ کہا اتنے عرصے سے ہم اپنے لیے ایک سنجیدہ بادشاہ تلاش کرنا چاہتے تھے، اور آپ سے آنے پہلے آنے والے تمام بادشاہوں کو بتایا گیا کہ تمہاری آخرت کی منزل وہ ہے، لیکن وہ اپنی بادشاہت میں اس قدر غرق ہو جاتے کہ انہیں اپنا انجام یاد نہ رہتا، اور آخر میں جا کر ان کے ساتھ یہ ہوتا۔ اتنے عرصے سے ہم کوئی ایسا ڈھونڈ رہے تھے کہ جس کی نظر اپنے اختتام پر ہو۔ کیوں؟ جو اپنے اختتام پر نظر رکھتا ہے وہ اپنے حال کو خود بخود بہتر بنا دیتا ہے۔ اب ہمیں تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے مقدمہ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا، یہاں تک لے کر آیا کہ جس وقت ہم قیامت کی بات کرتے ہیں تو ایک کامن کوسچن مسلمانوں یا وہ تمام افراد کے جو قیامت پر اور موت پر یقین اور اس کی گفتگو کرنے والے ہیں، ان کے لیے پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مسلمانوں میں، یہ بھی سوشل میڈیا پہ چلا، بڑے عرصے چلا، کہا جی وہ سنگاپور کا کوئی بادشاہ تھا یا اس کا کوئی صدر تھا، اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ترقی کا راز ہماری یہ ہے، ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ مسلمان، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو چھوڑ کے بالآخر ایک دن جانا ہے، تو آپ کی ساری نظر جو کچھ بھی ہے آپ دنیا سے، آپ کو غرض نہیں ہے، تو آپ قیامت کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہو، آخرت کے لیے کرتے ہو۔ ہمارا قیامت ویامت پر کوئی عقیدہ نہیں ہے، ہمارا سارا ہم و غم دنیا میں ہی ہے، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، چونکہ ہم نے رہنا ہی دنیا میں ہے تو ہم اپنی دنیا کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ چونکہ دنیا میں رہنے کے لیے ہی نہیں آئے تو آپ کو دنیا کو ڈیولپمنٹ کرنے کا آپ کے اندر کوئی انگیزہ، کوئی آپ کے اندر تحرک، کوئی موٹیویشن ہے ہی نہیں. اب اللہ ظاہر اگر دیکھا جائے تو شبہ تو بڑا دل انگیز ہے، بعض اوقات ہمیں بھی اور آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی بالآخر ایسا ہی ہے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اور آپ کو، یہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ میاں تم کچھ عرصے بعد مر کے میرے پاس آ جانا؟ کیا دین جو قیامت کا کانسیپٹ دے رہا ہے وہ اس طرح کا کانسیپٹ ہے؟ اگر دین کا کانسیپٹ صرف یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ آپ دنیا میں آئے ہیں اور جیسے تیسے کر کے ٹائم پاس کرو، تم نے مر کر خدا کے پاس جانا ہے، بس اپنا لا الہ الا اللہ بچا کر رکھنا تاکہ تم خدا تک پہنچ جاؤ، تو دین کا نہ حیات کا یہ کانسیپٹ ہے، نہ دنیا کا یہ کانسیپٹ ہے، نہ آخرت کا. تو جب ہمیں دین کے یہ کانسیپٹ سمجھ میں ہی نہیں آئے تو ہم زندگی دنیا دین کے مطابق گزار سکتے ہیں؟ اصل دین کے بنیادی یہ کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہی نہیں ہے. جب ہمیں یہ نہیں پتا کہ دین نے، خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے، تو کیا ہم خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے. لہذا غور کیجیے، دین مبین اسلام جو ہمیں حیات اور موت کا کانسیپٹ دیتا ہے، یہ جو اولیاء الہی کی بات ہو رہی ہے، یہ جو نفس مطمئنہ کی بات ہو رہی ہے، یہ جو راضیت و مرضیہ کی منزل ہے، بنیادی طور پر دین ہمیں زندگی میں، دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجتا. خدا نے ہمیں اچھی زندگی کے لیے نہیں بھیجا، خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اچھی موت مرنے کے لیے. پورا کانسیپٹ تبدیل ہو جاتا ہے انسان کا. ہم زندگی اچھی گزارنے کے لیے نہیں آئے، ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ دین ہم سے کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے زندگی تم جیسی مرضی گزار لو، اپنی موت بہترین کر کے جاؤ دنیا سے. لہذا روایات میں بہت سارے مقامات پر ہیں، جیو تو ایسے جیو اور مرو تو تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہاری کمی کا احساس کریں. یعنی کیا؟ تمہاری موت ایسی ہونی چاہیے کہ تمہارا خلا تمہارے جانے کے بعد محسوس ہو. بس زندگی تمہاری ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیسی گزرے گی، موت تمہاری بہترین ہونی چاہیے. اب آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی بیٹھ کر اس جملے پر تفکر کر لیجئے گا، اگر انسان اپنی موت اچھی بنانے کی کوشش کرے، اس کی زندگی خود بخود اچھی بننا شروع ہو جاتی ہے. لہذا ان للہ و ان الیہ راجعون اس جملے کا بنیادی طور پر کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے پلٹ کر خدا کی طرف جانا ہے. اب غور کیجیے گا، یہ جو ہمارا خدا کی طرف پلٹنا ہے، ہم نے کچھ چیزوں کو خدا سے متعلق، خدا تو غنی عن العالمین، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب چونکہ خدا کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، تو ہم خدا کے ساتھ اپنا بیہیویئر کیسا کرتے ہیں؟ بھئی آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے اور آپ اس کے بارے میں یہ تصور رکھیں کہ بھئی یہ تو کچھ کھاتا ہی نہیں ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ آپ اس کو کبھی بھی کھانے کی آفر بھی نہیں دیں گے، کہیں گے بھئی یہ تو کھاتے ہی نہیں ہے، ان کو کیا کرنا؟ بیہیویئر ہے نا آپ کا. اب آپ مہمانداری کے اصولوں کو وہاں پر بعض اوقات فراہم، ابھی کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، مہمان بن کر آیا ہے، آپ کا ذمہ یہ ہے کہ آپ کے گھر جو بہترین ہے وہ آپ اس کے سامنے رکھیں. وہ کھائے نہ کھائے یہ الگ بحث ہے. مہمانداری کا اصول، اخلاق اور ادب مہمانداری کیا ہے؟ وہ کھانا چاہتا ہے نہیں کھانا چاہتا، یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ ہے یہ کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کھلانا چاہتے ہو وہ نہ کھاتا ہو. تو مہمانداری کا دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ یہ تلاش کریں کہ یہ کھاتا کیا ہے. اگر فرض کریں کہ نہیں کھاتا، تب بھی یہ تلاش تو کریں کہ میں اس کو کس طریقے سے راضی کر سکتا ہوں. میرے گھر پہ لا کر مہمان ہے، ہم نے خدا کے ساتھ سلوک کیا رکھا ہوا ہے؟ میں خدا کو تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا فاتحہ پڑھ کر خود ہی کھا لو. یہی ہم نے کانسیپٹ بنایا ہوا ہے نا. عجیب واقعی، میں بعض اوقات اپنے جب اطراف میں اپنے عقائد کو تھوڑا سا آبزرو کرتا ہوں، میں تعجب کرتا ہوں. جب مرحوم کی فاتحہ ہو رہی ہوگی تو مثلاً کریلے بھی لا کر رکھیں گے، بھی مرحوم کو بہت پسند ہے، چائے بھی رکھیں گے، مرحوم بڑے شوق سے پیا کرتے تھے. کچھ جگہوں پہ میں نے پان بھی رکھا ہوا دیکھا کہ بھائی مرحوم پان کھاتے تھے. اور بھی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں. اب اس وقت آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ جو آپ نے ماشاءاللہ مرحوم کی یاد میں سب کچھ رکھا ہے، تو یہ مرحوم کو تو نہیں جانا، یہ آپ نے بعد میں آنے والے لوگوں کو کھلانا ہے، اطعام کرنا، اس اطعام کا بنیادی طور پر ثواب ہے جو پہنچے گا. تو آپ نے تو کریلے رکھ دیے، اب جو آنے والے ہیں وہ کریلے اگر نہیں کھاتے تو پھر ثواب کس چیز کا جائے گا؟ لیکن جمعرات کو فاتحہ کی، اب میں نے کامن جو بیہیویئر دیکھا، ایک صاحب میں نے ایک جگہ بات ہو رہی تھی، میں نے یہی بات کی، میں نے کہا مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اپنے کھانے کا وہ کون سا ثواب ہے جو ہم اپنے مرحومین کو ہر جمعرات بھیج دیتے ہیں، فاتحہ کی اور خود کھا لیا. فاتحہ کا ثواب مل جائے گا، وہ جو آپ نے کھانے کو سامنے رکھ کے دعا پڑھی، شاید اس کی کوئی تاثیر بھی اس کے اندر چلی جائے، اس کا فائدہ بھی آپ کی ذات کو مل جائے گا، اس کھانا کھانے کا کوئی بھی ثواب آپ کے مرحومین کو نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ آپ کے اپنے کھانے کا کوئی ثواب نہیں. پورے سال میں کھانے کا جو ثواب، یعنی کوئی کھانا اگر مستحب ہے تو وہ یا افطار ہے اور یا سحر، اور وہ بھی اس کی کیفیت ہے، وہاں پر کھانا نہیں ہے مراد، یعنی اصل جو چیز مستحب ہے وہ کھانا مستحب ہے، کیا کھانا مستحب نہیں ہے. بس جو آپ فاتحہ کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں وہ بنیادی طور پر اطعام ہے، کسی اور کو کھلانا، طعام نہیں ہے. لہذا جمعرات کی فاتحہ میں یہ کامن اپنا اصول بنائیں، تھوڑی سی زیادہ، کم از کم ایک آدھ پلیٹ زیادہ بنائیں سالن، اور جس پر فاتحہ دے رہے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ بھیجیں، لیکن کوئی ایک آدھ پلیٹ سالن کی اپنے ہمسائے میں بھیج دیں. جتنے مستحق کو بھیجیں گے اتنا فائدہ ہے، زیادہ ثواب ہے. لیکن اگر آپ کی دسترس میں فوری طور پر کوئی مستحق نہیں ہے، ساتھ آپ کے کسی مومن کا گھر ہے، آپ کے بھلا آپ کے بھائی کا کیوں نہ ہو، سگے بھائی کا گھر کیوں نہ ہو، آپ کے سگے رشتے دار کا گھر ہی کیوں نہ ہو، اوپر نیچے آپ رہ رہے نیچے بھیجتے ہیں، کسی اور کو کھلانے کا اطعام کا ثواب ہے، طعام کا ثواب نہیں ہے. اس کانسیپٹ سے ایک صاحب سے کہا، وہ کہنے لگے کہ آغا صاحب ہم نے بھیجا تھا فاتحہ کا کہہ کر، انہوں نے واپس بھیجوا دیا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھیا فاتحہ کا کھانا صدقہ ہوتا کب ہے؟ جب آپ نے یہ کہہ کے بھیج دیا کہ صدقہ، تو سامنے والا صدقہ کیوں کھائے گا؟ میں مستحق نہیں ہوں صدقے کا، تو میں صدقہ کھاؤں گا بھی نہیں. لیکن فاتحہ صدقہ نہیں ہوتی، یہ کانسیپٹ کلیئر کرے اپنا. فاتحہ کا کھانا اطعام ہے، یعنی کسی کو کھلانا، یہ صدقہ نہیں ہے. صدقہ ایک بالکل عنوان شرعی ہے جس کا کانسیپٹ بھی الگ ہے. صدقہ ایک عنوان شرعی ہے اور اس کے آثار ہیں. وہ آثار کم ترین اثر کیا ہے؟ کہ جب آپ کسی چیز کو صدقہ قرار دے دیتے ہیں تو خود آپ بھی اس کو کھا نہیں سکتے. کبھی آپ نے اپنے گھر میں کامن صدقہ ایسا نکالا ہے، 10 روپے نکال لیے اور پھر بچے کو جب چیز کی ضرورت پڑی تو آپ نے کہا یہ لے جا، یہ نہیں ہے نا صدقہ. آپ صدقہ اگر نکال رہے ہیں تو آپ خود نہیں کھا سکتے. تو میں نے کہا قبلہ، آپ جو فاتحہ کر کے اگر صدقہ بھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقہ جو آپ خود کھا رہے ہیں، تو اب آپ یہ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ خود صدقہ کھا رہے ہیں. یعنی وہی مان لگا کہ 10 روپے صدقہ نکالا، سائڈ پہ رکھ دیا اور جب ضرورت پڑی تو خود استعمال کر لیا، یہ صدقہ ہے. آپ نے جیسے ہی صدقے کا عنوان کسی پر دے دیا، آپ کے مال سے خارج ہو گیا، اب آپ کا مال نہیں ہے. صدقے کا جو عنوان کسی پیسے پر آ گیا، اب آپ کو کسی مستحق کو پہنچانا ہے، مومن کو، یہ ذمہ داری ہے آپ کی. اور جب آپ نے صدقے کا عنوان اس کے اوپر ڈال دیا، تو یہ یاد رکھے گا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ مستحق کے ہاتھ میں آنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے. لہذا حضرت کا سیرت میں ملتا ہے کہ آپ جب کسی ایک مستحق فقیر کو صدقہ دے رہے تھے، تو حضرت نے دیتے دیتے اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا. انہوں نے تڑپ کر کہا، مولا میں گناہگار کہاں اور آپ میرے ہاتھ کا بوسہ لے رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، تیرے ہاتھ کا نہیں، گویا خدا کے ہاتھ کا بوسہ لے رہا. یعنی یہ جو تیرے ہاتھ میں پہنچ رہا ہے، تیرے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے یہیں کہیں خدا کا ہاتھ موجود ہے، تیرا ہاتھ نہیں چوم رہا، گویا خدا کے ہاتھ کو چومنے کی کوشش کر رہا. اب کبھی پرانے کپڑے صدقے میں نکالتے ہوئے یہ سوچئے گا کہ آپ نے خدا کے ہاتھ میں کیا دیا ہے. پرانے جوتے، گھر کے پرانے برتن، یہ جو ہم صدقے کے نام پہ نکال رہے ہوتے ہیں، ہر وہ پرانی چیز جو آپ نے صدقے کے نام پر پرانی نکالی ہے، اور اب یہ سوچیے گا کتنا کچرا ہے جو آپ خدا کے ہاتھ میں اپنے گھر کا پکڑا چکے ہیں۔ لہذا کسی نے مجھ سے سولوشن پوچھا، میں نے کہا سولوشن یہ ہے کہ صدقے کے نام پر پیسے نکال دیا کرو، کیونکہ پیسے کی ویلیو وہی رہے گی جو ہے۔ اب کم یا زیادہ یہ اللہ کا آپ کا مسئلہ ہے، یا آپ کی نیت اور آپ کے حالات کے حساب سے، اس سے بحث نہیں۔ وہاں خدا آپ سے اس بات کا نہیں پوچھے گا تھوڑے نکالے یا زیادہ نکالے، وہ پھر آپ کا اور خدا کا پرسنل معاملہ ہے۔ پرانی چیزیں کبھی بھی صدقے کے عنوان سے، خیرات کے نام سے نکالتے ہیں، نیک کام کے، کسی کے ساتھ نیکی کے عنوان سے نکالتے ہیں، صدقے کے عنوان سے، کیونکہ جب آپ صدقے کا عنوان دیں گے تو بس آپ یہ، جیسے میں نے کہا کہ یہ میں خدا کی راہ میں تصدق کرتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، تو یہ میں نے اسی وقت سب سے پہلے خدا کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ لہذا صدقہ نکالتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچئے گا کہ جس چیز کو صدقے کے نام پر نکال رہا ہوں وہ خدا کے ہاتھ میں جائے۔ تب قیامت کے دن کتنا ہی کچروں کا لسٹ ہماری خدا کے پاس تیار رکھی ہوگی کہ یہ سارا کچرا وہ تھا جو تم نے یہ مجھے پہنچایا۔ لہذا خدا کی نسبت ہمارا بیہیویئر، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اس دنیا کے اندر، اگر ہم بہترین موت، اب بہترین موت کیا ہے کہ جس میں ہم خدا کی طرف پلٹنے کے لیے آمادہ ہوں۔ اب جب ہم خدا کی طرف پلٹ رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے خدا کی طرف جانا ہے، تو میری بہترین کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ جس سے خدا میری طرف رحم کی نگاہ کرے، خدا میری طرف وہ نگاہ کرے کہ جس سے میرا اور خدا کا معاملہ رحم کے ساتھ ہو اور خدا میرے اعمال اور افعال کو قبول کرے۔ لہذا اب جب ہم صرف اس نگاہ کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قائم کر لیں کہ مجھے دنیا میں زندگی کیسی گزارنی ہے، اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ آخرت میں۔ میں قیامت کے دن کس شکل میں اٹھایا جاؤں گا، میں قیامت کے دن کس صورت میں اٹھایا جاؤں گا۔ لہذا روایت موجود ہے، ایک بڑی تعداد انسانوں کی قیامت کے دن حیوانوں کی شکل میں بیان اٹھائی جائے گی، اور لازم آتا ہے وہ حیوان قیامت کے دن اٹھنے کے بعد یہ پوچھیں گے نا کہ پروردگار، ہمیں تو نے دنیا میں انسان بنا کر بھیجا تھا، یہاں پر ہمیں حیوان کیوں بنایا؟ جیسے خدا کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو خدا قیامت کے دن نابینا اٹھائے گا، نابینا، اور وہ اٹھ کر کہیں گے پروردگار قد کن تو بصیرا، میں دنیا میں بصیر تھا، آنکھوں والا تھا، آج مجھے یہ نابینا کیوں اٹھایا گیا؟ تو خدا کیا کہے گا؟ اسی طرح سے کذالک اتت آیاتنا، ہماری آیات تیرے پاس آئیں، وہ نصیب تو نے ان کو بھلا دیا، آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ بس کیا کروں کہ میں زندگی ایسی گزاروں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے ان لوگوں میں شمار نہ کرے کہ جن کو بھلا دیا گیا ہو۔ اب جب ہم اس طرح کی زندگی، اب اور کیجیے گا، جب میں اس طریقے کی زندگی گزارنا چاہوں گا کہ جس زندگی کے اندر میری کیفیت یہ ہو کہ میری زندگی ایسی گزرے کہ قیامت کے دن خدا مجھے یاد رکھے، خدا میرے اوپر نگاہ رحم ڈالے، خدا میرے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، تو مجھے دنیا میں اپنی حیات کو اس طریقے سے گزارنا ہے۔ اور اب جب ہم اس حیات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس حیات، میں تفصیل سے عرض کیا ہے، کبھی اور موقع ملے گا تو عرض کروں گا، کہ جو خدا ہم سے حیات چاہتا ہے وہ حیات کم از کم حیات ایمانی ہے، اور یہ حیات ایمانی حاصل ہوتی ہے حیات انسانی کے حاصل ہو جانے کے بعد۔ پس جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ حیات حیوانی ہے، اس حیات حیوانی کو حیات انسانی میں تبدیل کرنا ہے۔ معیار میں نے ذکر کیا، اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لہذا تیزی کے ساتھ بس چند ایک جملے کہہ کر ختم کروں گا۔ حیات انسانی ہی شروع ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے لیے زندہ رہنا چھوڑ کر دوسروں کے لیے زندہ رہنا شروع کرتا ہے، یہ انسانی حیات ہے۔ خدا اس سے اوپر ایمانی حیات کی بات کر رہا ہے، وہ ایمانی حیات کیا ہے کہ جہاں پر خدا کی رضا اور دنیا میں دوسروں کی فلاح کے لیے انسان حتیٰ اپنے نقصان کا سودا کر رہا ہوتا ہے تاکہ دوسروں تک فائدہ پہنچ جائے۔ جس کو حیات ایمانی کی یہ کیفیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو کبھی بھی کربلا سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ کربلا میں سید الشہداء اپنے پورے خانوادے کو قربان کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ حسین کی یہ ساری قربانی اپنی ذات کے لیے نہیں، خدا کی رضا کے لیے اس منزل پر ہے کہ جہاں اپنا سارا گھر لوٹا کر حسین انسانیت بچانا چاہتے ہیں۔ اور میرے مولا نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے. لہذا کربلا حیات میں اس منزل پر آ گئی ہے کہ جہاں پر اب کربلا نہ صرف خود زندہ ہے بلکہ زندگی عطا کرنے والی زمین ہے. جو کربلا سے منسلک ہو جائے, جو کربلا کو حقیقی معنی میں سمجھ جائے, جو کربلا کے ہدف کو سمجھ جائے, کربلا کا ہدف ہماری زندگیوں میں وہ ہدف ایجاد کرتا ہے کہ جو ہمیں زندہ بنا دیتا ہے. اصل حیات وہ ہے کہ جو کربلا والوں کی طرح سے اپنے آپ کو خدا کی خاطر فنا کرنا تاکہ دنیا کے اندر فلاح اور لوگوں کے اندر بہتری پیدا ہو جائے. اب اگر ہماری زندگی کی کیفیت یہ ہو تو یہ بتائیے کہ پھر یہ زندگی دنیا کو بنانے کے لیے کفایت کرتی ہے یا نہیں. تو وہ بحث انشاءاللہ کبھی رہا فرصت سے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حیات ایمانی کا نتیجہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ کی صورت میں ہوتا ہے کہ جس کا فائدہ صرف لوگوں کو, یعنی جو لوگ اس میں ہوتے ہیں ان کو نہیں ہوتا بلکہ اپنے اطراف میں تمام کو فائدہ پہنچاتی ہے. لیکن جب آپ کے نظر سے قیامت نکل جاتی ہے, جب آپ صرف دنیا میں رہنے کے لیے رہ جاتے ہیں, تو پھر آپ صرف دنیا نہیں ڈیولپ کر رہے ہوتے, آپ اپنی خود غرضی اور لالچ کی بنا پر وہ عمارت تعمیر کر رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کے استحصال, ان کے حقوق اور ان کے خون کی گارے سے تیار ہو رہی ہوتی ہے. بس تمہاری ڈیولپمنٹ کے جس کو تم یہ سمجھ رہے ہو وہ ڈیولپمنٹ خود غرضی اور لالچ کی ہے کہ جس کا نتیجہ دنیا میں استحصال ہے. لہذا تمہارے کوہنیوں سے ابھی جتنی بھی غرب کی ڈیولپمنٹ ہے, میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا کہ اکثر لوگ جو ذرا غرب سے آتے ہیں بیچارے غرب زدہ غلامی ذہنی کا شکار ہو کر, وہاں کیا ڈیولپمنٹ ہے, وہاں کیا قانون ہے, وہاں پر کیا پاسداری ہے, کیا انصاف ہے, کیا ہیومینٹی ہے. لیکن آپ کو اس ہیومینٹی کی کونیوں سے افریقہ کے ان مظلوموں کا خون بہتا ہوا دکھائی نہیں دیتا کہ جن کے حقوق کو غصب کر کے انہوں نے اپنے لیے یہ جنتیں تیار کی ہیں. ان کی روڈوں کو اگر کھودیں گے تو افریقہ اور ایشیا کے اور دوسرے ممالک کے استحصال, خود لیٹن امریکہ کے استحصال شدہ اقوام کا خون آپ کو ان کی بنیادوں کے اندر خود بخود دکھائی دے گا. لہذا میں کہتا ہوں ہم بہت برے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم دھوکے باز ہیں, ہم فلاں ہیں, لیکن خدا کا شکر ہے کہ جو روٹی کھا رہے ہوتے ہیں اس میں کسی اور کے بچوں کا خون شامل نہیں ہے. ہم دنیا کے برے ترین افراد ہوں گے دنیا کی نگاہ میں, لیکن ہماری روٹی میں کسی اور کا حق شامل, ہم اگر روٹی کھاتے ہیں اپنے حق کی اپنی زمین سے اگا کر کھاتے ہیں, کسی کے منہ سے نوالا چھین کر نہیں کھاتے ہیں. اور ہماری اچھائی کے لیے کم از کم بھی اگر کہا جائے تو اتنا کافی ہے. لہذا کبھی بھی اپنے آپ کو ذہنی غلامی میں مبتلا نہ کریں. اپنی قدر, اپنی آج بھی آپ کی قدر یہ ہے, آج بھی آپ کی ویلیو یہ ہے. ہم جتنے ہم جو برے ہیں وہ بھی تمہاری مینیپولیشن کی وجہ سے ہیں. ہمارے برینز کو تم نے مارا ہے, ہمارے سائنٹسٹ کو تم نے مارا ہے, ایک پوری داستان ہے آج کل یہ ہو رہا ہے. اب آپ نے دیکھا, اب آج سے پردہ اٹھ رہا ہے نا, ہمیں اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں لگتا کیونکہ میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہے. اب آتا میڈیا پر آ گیا نا, 9000 سے زیادہ پاکستان کے سائنٹسٹ اور انجینئر غائب ہیں. اب غائب کرنے والوں کا نام آ گیا, پتہ لگ گیا آپ کو, جن کو ہم نے اپنے گھر کی ذمہ داری دی تھی حفاظت کی, پتہ لگا وہی $25 million میں سودا کیا گیا اور آپ کے ملک سے آپ کے انجینئروں کو, آپ کے سائنٹسٹوں کو غائب کیا گیا. تو ہم برے نہیں ہیں. اب یہ میں داستان بھارت پولیٹیکل گفتگو ہو جاتی ہے, میں اس کا عادی نہیں ہوں. ہم برے نہیں ہیں, اور جب تک ہم کربلا سے جڑے ہوئے ہیں ہم برے ہو بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ مادہ پرست دنیا جتنا مرضی مادیت ہمارے وجود میں اتارنا چاہے, جب ہم حسین کے در پر آتے ہیں نا تو حسین ہمیں صرف یہ سکھاتے ہیں کہ میرے نام پر میں کون ہوں, اپنا سب کچھ لٹانے والا. تو جو حسینی بن جاتا ہے وہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر جتنا مرضی مادے میں تم اس کو ڈبو دو, حسین کے در پر آ کر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آج بھی کربلا انسانیت کا درس بانٹ رہی ہے, آج بھی کربلا ایثار اور قربانی کا درس دے رہی ہے, آج بھی کربلا حیات انسانی اور ایمانی کا رزق لوگوں میں تقسیم کر. کربلا کو سمجھنے کی, لہذا کربلا اگر سمجھ میں آنے لگے تو کربلا کے کریکٹرز خود بخود سمجھ میں آتے ہیں. کیا ہے جو حسین تیار کرتا ہے؟ اگر حسین سے واقعا نزدیک ہو جاؤ, 13 برس میں قاسم تیار کر کے دے دیتا ہے. شہزادے کے مصائب سے, جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے سلسلے کو جاری کیا گیا, ان کو اصال ثواب کے لیے جناب قاسم سے توسل کے مصائب سے اس قدر شوق اور ولولہ پیدا کر دیا میرے مولا نے جناب قاسم کے اندر کہ جب شب عاشور حضرت نے چراغ کو بجھایا اور تمام انصار نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا تو اب حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو شہادت یعنی جب ان کا ایمان اس منزل پر دیکھ لیا وہ آزمائش ہو گئی کہ اب یہ آمادہ ہیں لقاء الہی کے لیے تو حضرت ایک ایک کو شہادت کی خوشخبری دے رہے ہیں 13 برس کا قاسم میں نہیں جانتا کہ اس اندھیرے میں حسین نے کون سی روشنی قلب میں ڈالی لیکن جب سب سے بات ہو چکی تو قاسم بار بار امام حسین کے سامنے آ رہے ہیں اور جب دیکھا کہ حضرت جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں تو پھر ایک مرتبہ پلٹ کر پاس آ کر کہا کہا چچا میرا نام نہیں ہے شہدا میں قاسم تو موت کو کیسا پاتے ہو آپ کے ساتھ ہو آپ کے رکاب میں ہو تو احلا من العسل شہد سے زیادہ شہید آیت اللہ جعفر ششتری علیہ الرحمہ خصائص حسینیہ میں کہتے ہیں شاید جناب قاسم کی شہادت کی نسبت اس کیفیت کا نتیجہ یہ ہے کہ جناب قاسم کی شہادت دیگر تمام شہداء سے مختلف ہر شہید کی شہادت ممتاز ہے لیکن جناب قاسم کی شہادت کے امتیازات الگ ہیں پہلا امتیاز یہ ہے قاسم وہ کم سن جوان ہے کہ جس کو سب سے زیادہ حسین نے رد کیا اور سب سے زیادہ امام حسین کے پاس آئے اور ایک مرتبہ جب رد کیا تو اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگے وجہ یہ نہیں ہے وجہ یہ بھی ہے کہ حسین جناب قاسم سے جتنی محبت کرتے ہیں شاید کسی اور سے اتنی کرتے ہو کیوں اس لیے کہ جب امام حسن شہید ہوئے ہیں تو جناب قاسم صرف 3 برس کے تھے اور اس 3 برس کے امام حسن کے یتیم کو امام حسین نے اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کر کے پالا ہے لہذا قاسم کو بھی امام حسین سے محبت اتنی ہے اور امام حسین کو بھی جناب قاسم سے محبت اتنی ہے لہذا جناب قاسم کو جب رد کیا جناب قاسم رو رہے ہیں اور ایک مرتبہ اس تعویذ کی طرف ذہن گیا کہ جو بابا کی جانب سے وصیتاً بندھا ہوا ہے اس کو کھولا اور پڑھا اور پھر روتے ہوئے قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی دوڑتے ہوئے لا کر تعویذ کی عبارت امام کو دکھائی امام نے جب بھائی کی عبارت کو دیکھا ایک مرتبہ چوم کر آنکھوں سے لگایا اور پھر روتے ہوئے قاسم کو کہا جاؤ قاسم اپنی ماں سے رخصت لے کر میں حیران ہوں جناب ام فروہ سلام اللہ علیہا کہ اس ایمانی کیفیت پر قاسم جیسا حسین بیٹا تاریخ کہتی ہے کچھ منٹ نہیں لگائے جناب ام فروہ نے جناب قاسم کو رخصت کر اور جناب قاسم اپنی والدہ سے رخصت لے کر اور جب آئے ہیں تو اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب قاسم کو جب آمادہ کر رہے ہیں تو واحد شہید ہے جس کے بدن پر کوئی زرہ پوری نہیں آتی کوئی شہید ایسا نہیں ہے کہ جو زرہ کے بغیر گیا ہو جو جناب قاسم کوئی خود جناب قاسم کے سر پر پورا نہیں آتا کم سے نہیں لہذا واحد شہید ہے جو بغیر خود کے بغیر زرہ کے میدان میں گیا لہذا امام نے کیا کیا امام حسن مصطفیٰ کے امامے کو منگا کر کپڑے کو 2 حصوں میں کیا ایک کو کفن بنا کر جناب قاسم کی گردن میں اور ایک کو دوبارہ امامہ بنا کے حضرت کے سر پر رکھا واحد شہید ہے جس کے لیے رکابوں کو کاٹ کر اونچا کیا گیا واحد شہید ہے جس کو گلے لگا کر امام اتنا روئے ہیں کہ جناب قاسم اور سید الشہداء کے درمیان کی جگہ آنسوؤں سے پر کسی کی سواری کے پیچھے حسین اتنی دور تک نہیں گئے جتنے جناب قاسم کی سواری کے گئے اور جب جناب قاسم نے جنگ شروع کی تو امام آ کر بیٹھے نہیں ہیں بلکہ بے چینی کے عالم میں اپنے خیمے کے سامنے ٹہلتے رہے اور بار بار مقتل کی طرف نگاہ کر کے دیکھتے تھے کب میرا قاسم مجھے آواز دے گا اور کب میں اپنے قاسم کی مدد کے لیے جاؤں گا اور وہاں جب میرے مولا نے ارزق شامی کے بیٹوں کو اور اس کو واصل جہنم کیا تو ایک مرتبہ شمر نے چیخ کر کہا یہ حسن کا بیٹا ہے اسے کوئی معمولی بچہ نہ سمجھو 2 لشکروں کو حملہ کرنے کا حکم دیا ان 2 لشکروں نے مل کر جب حضرت پر حملہ کیا تو اب حسن کا بیٹا لڑتا رہا، لیکن جب بدن پر زرہ نہیں تھی تو جو زخم آتا تھا حضرت کے بدن پر لگتا تھا، جو تیر آتا تھا بدن میں پیوست ہوتا، بڑی دیر تک میرا شہزادہ جنگ کرتا رہا، لیکن ایک مرحلے پر کسی نے اتنا بھاری گرز مارا کہ حضرت نے تلوار سے روکنے کی کوشش تو کی لیکن گرز آ کر سر پر لگا، اب جب سر پر خود نہ تھا تو ایک مرتبہ پیشانی دوبارہ ہوئی اور آپ جو چکرا کر زمین پر گرے ہیں، تو واحد شہید ہے جس نے امام حسین کو سلام نہیں کیا ہے بلکہ اپنے محبت کی شدت کی بنا پر ایک مرتبہ کہہ کر پکارا، یا امو ادرکنی، اے امو اپنے بیٹے کی اپنے بھتیجے کی مدد کو لیا، بس یہ امو کی آواز کا سننا تھا، ایک جانب سے امام حسین آگے بڑھے، دوسری جانب سے امام عباس نے حملہ کیا، ارے جیسے ہی دونوں نے حملہ کیا لشکر میں بھگدڑ مچی، جہاں جناب قاسم زمین پر تھے وہیں یہ بھگدڑ مچی، اللہ جعفر شوشتری کہتے ہیں کسی شہید نے امام حسین کو ایک سے زیادہ مرتبہ آواز نہیں دی، لیکن قاسم نے کئی مرتبہ حسین کو یہ کہہ کر پکارا، یا ادرکنی، فرمایا جتنی بار قاسم کے بدن پر گھوڑے کا سم لگتا قاسم تڑپ کر کہتے، یا ادرکنی، خدا جانے کتنی بار جناب قاسم نے پکارا، راوی کہتے جب حسین قاسم کے نزدیک پہنچے ایک مرتبہ خود کو گھوڑے سے گرایا، گھٹنیاں چلتے ہوئے قاسم کے نزدیک پہنچے، آغوش میں لیا قاسم کو، جناب قاسم ایڑیاں رگڑ رہے تھے، امام حسین کی خوشبو کو پایا، قاسم کا دم امام کی گود میں نکل گیا، قاسم کے رخسار پر رخسار لگا، رو کر کہتے ہیں میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا، حسین کو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر ہوں،
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا منتقم کربلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، جہاں جہاں مومن باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بار الہ دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بار الہ اس تمام عبادت کے ثواب کو ایصال فرماتے ہیں شہزادہ حضرت امام حسن جناب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر شہداء کربلا بالخصوص سید الشہداء کی بارگاہ میں، اور وہاں سے اس کا جو بھی اجر و ثواب حاصل ہے، بار الہ حاضرین کے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور جتنے مرحومین بالخصوص صاحب مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں بار الہ ان سب کو اس کا ثواب ایصال فرما، ان تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، قبر و برزخ کی منزل کو ان کے پر آسان فرما، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، ان تمام مرحومین اور ہم تمام حاضرین کو قیامت کے دن امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے آوان و انصار کے زمرے میں اور جناب سید سلام اللہ علیہ کی شفاعت میں مشمول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بار الہ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے آوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، آپ سب سے ایک مرتبہ درخواست ہے سورہ مبارکہ فاتحہ کی اپنے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ جن مرحومین کے اور بالخصوص صاحب فرش کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ ایصال فرما دیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔